وما يعلم تأويله إلا الله. حالانکہ یہ ان کا کام ہی نہیں اس کا مطلب نکالیں، کیونکہ اس کا مطلب تو اللہ کے سوا کسی کو پتا ہی نہیں. والراسخون فی العلم، اور علم میں راسخ، علم میں پکے لوگ. یہاں پر یاد رکھیے کہ اس آیت کی تفسیر دو طرح کی گئی ہے. ایک تو الا اللہ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے قرآن پاک کے اوپر میم پڑا ہوا ہوگا اور سائڈ پہ لکھا ہوا وقف لازم، لکھا ہوا نا. یہ وقف لازم کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہاں فل سٹاپ کر دو اور بالکل رک جاؤ، اور یہیں تک بات پوری ہو گئی. کیسے پوری ہو گئی؟ وما يعلم تأويله إلا الله، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ان کا مطلب معلوم. ٹھیک، بات واضح ہو گئی. بعض نے کہا کہ نہیں، یہاں وقف نہ کرو، جملہ جاری ہے، اور کہاں جا کے وقف کرو؟ والراسخون فی العلم، اور علم میں پختہ کار لوگ بھی ان کا مطلب جانتے ہیں، اللہ بھی جانتے ہیں اور علم والے بھی جانتے ہیں. راسخون کا لفظ رسوخ سے نکلا ہے، کسی چیز کو مضبوطی سے قائم کرنا. مراد ہے اس سے علم دین میں وسعت نظر اور پختگی رکھنے والے لوگ، یعنی دین کے ماہر لوگ. وہ آیات کی حکمت اور اس کا مطلب جانتے ہیں، اور یہ تفسیر بھی درست ہے کہ ہر شخص متشابہات کو نہیں جانتا، ہاں راسخون فی العلم جانتے ہیں. اس لیے ہر ایک سے اس کی تفسیر مت پوچھو، راسخون فی العلم ہی سے پوچھو کہ وہ کیا کہتے ہیں ایسی آیات کے بارے میں. عام سے کیوں نہ پوچھو کہ کہیں خود بھی بھٹک کر تم کو نہ بھٹکا دے. راسخون اس کا صحیح مفہوم بتائیں گے. جامع البیان ایک تفسیر ہے، اس کے صفحہ 46 میں حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا راسخین فی العلم کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو جھوٹی قسم نہیں کھاتے، جھوٹ نہیں بولتے، جن کا دل بھٹکا ہوا نہیں ہے، جو ناجائز مال نہیں کھاتے، بدکاری نہیں کرتے، وہ لوگ راسخین فی العلم یعنی پکے سچے عالم ہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ راسخین فی العلم وہ ہیں جو صرف علم نہیں عمل بھی کرتے ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا عالم وہ ہے جب لوگ اس سے دین حاصل کرنا چاہیں تو وہ ان کو صحیح صحیح مسائل بتا کر فائدہ پہنچائے، یعنی حق بتانے میں غرور، بدخلقی یا طرفداری نہ کرے، یعنی باعث نہ ہو. اچھا عالم کون ہے؟ کہ جب لوگ اس سے کچھ سیکھنا چاہیں تو ان کو صحیح مسائل بتا کے فائدہ پہنچائے، اور بتاتے ہوئے غرور نہ کرے، بد اخلاقی نہ کرے، طرفداری نہ کرے کہ کچھ طالب علموں کو زیادہ اہمیت دے اور کچھ کو پیچھے پھینک دے. اگر لوگ اس کا خیال نہ کریں تو پرواہ نہ کرے، یعنی لوگ اگر اس سے نہیں کچھ پوچھتے سیکھتے تو اس کے دل میں کوئی غم نہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اور کسی کا لحاظ دین کے مقابلے میں نہ رکھے، یعنی جہاں دین کا معاملہ آئے تو نہ اپنے نہ پرائے سب ان کی کوئی رعایت نہیں. اس خیال میں نہ ہو کہ کوئی میری تعظیم یا خاطرداری یا او بھگت کرے. راسخ فی العلم کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں سے عزت احترام ڈیمانڈ نہ کرے، او بھگت، بلکہ صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والا، صرف اللہ پہ بھروسہ کرنے والا اور اللہ کی پرواہ رکھنے والا ہو. اب آپ دیکھیں کہ دونوں کے اندر عالم کے اخلاق اور عمل کی خصوصیات بتائی گئی. یعنی کوئی شخص جو قرآن کا مثلا حافظ ہے، یہ بہت بڑا علم رکھتا ہے لیکن عمل میں صفر ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک راسخون فی العلم نہیں ہے. راسخون فی العلم کون ہے؟ جو علم کے ساتھ تقوی اور عمل بھی رکھتے ہوں، جو علم کا غرور نہ رکھتے ہوں، جو عاجزی اور انکساری کا معاملہ کریں، جو پڑھا کر عزت و احترام ڈیمانڈ نہ کریں، جو دوسرے علماء کے لیے دل میں حسد نہ رکھیں کہ اگر لوگ ان کی پرواہ نہ کریں تو وہ اس پر رنجیدہ اور غمگین نہ ہوں کہ لوگ مجھے کیوں چھوڑ گئے، یہ چیز نہ ہو اس کے اندر. نہیں کوئی سیکھتا تو کوئی بات نہیں. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. اچھا یہاں آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس میں میم وقف کا نکال دیں اور اللہ اور راسخون فی العلم کو ایک آئین میں پڑھیں تو اس سے ایک اور بڑی خوبصورت بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راسخون فی العلم کا نام اپنے نام کے ساتھ لیا. یہ ان کی عزت اور بزرگی اور کرامت کی دلیل ہے. یقولون یہ کہتے ہیں آمنا بہ ہم اس پر ایمان لائے, متشابہ آیات پر بھی ہم ایمان لائے, کل من عند ربنا سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے, سب اللہ نے ہم کو دیا ہے, وما یذکر الا اولو الالباب اور نصیحت نہیں لیتے مگر عقل والے, جو سمجھ رکھتے ہیں وہی بات سمجھتے ہیں. کیا دعائیں کرتے ہیں راسخون فی العلم؟ ربنا لا تزغ قلوبنا, اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا, بعد از ہدیتنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. یعنی وہ آیات جن کا مطلب ہمیں پوری طرح نہیں بھی آتا, نہیں سمجھتے, تو بھی ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں, ہم مطمئن ہیں, ہم خوش ہیں. اور ہمارا دل ان لوگوں کی طرح نہ کرنا کہ جو متشابہ کے پیچھے پڑ کر اپنا ایمان گنواتے ہیں. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, تو نے ہمیں راہ دی, ہمارے دل کو ہدایت بخشی, اب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. وہب لنا من لدنک رحمہ اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عنایت کر. ہب بغیر معاوضے کے دے, یعنی ہم اس قابل نہیں لیکن تو ہمیں عطا کر دے. من لدنک اپنے پاس سے, اپنے خزانوں سے. انک انت الوہاب بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے, بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سچے علم والے وہ ہوتے ہیں جنہیں کبھی اپنے علم پر ناز نہیں ہوتا, وہ کبھی اپنی رائے پر اصرار نہیں کرتے, کبھی تکبر اور اکڑ سے کام نہیں لیتے. جہاں اپنی غلطی دیکھتے ہیں فوراً اسے قرآن کے مطابق درست کر لیتے, فوراً اپنی اصلاح کرتے چلے جاتے ہیں, وہ ریجیڈیٹی کا شکار نہیں ہوتے اور نعمت کی قدر بھی کرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, یہ نعمت ہدایت جو تو نے ہمیں عطا کی اس کو ہم سے چھیننا مت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے, ثابت کر دے. حضرت ام سلمہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی سب سے زیادہ کثرت سے مانگی جانے والی دعا کیا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ دعا مانگتے. اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی جنہوں نے جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو میرے دل کو ثابت رکھنا, جما کے رکھنا حق پر. پھر ہم سب کا کیا حال ہونا چاہیے؟ کتنی ضرورت ہے اس دعا کی کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا ہے تو اس پر ہمارے دل کو مطمئن بھی کر دے, ہمیں اس پر قائم رکھ, کہیں ہم شیطان کے وسوسوں اور متشابہ باتوں کے پیچھے پڑ کر اس اصل کو چھوڑ نہ بیٹھے. اور کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ ربنا اے ہمارے رب, انک جامع الناس بے شک تو اکٹھا کرنے والا ہے لوگوں کو, لیوم لا ریب فی ایک دن جس میں کوئی شک نہیں, ان اللہ لا یخلف المیاد بے شک اللہ وعدے کا خلاف کرنے والا نہیں, یعنی سب لوگ تیرے حضور حاضر ہوں گے, اکٹھے ہوں گے, جمع ہوں گے, یعنی سب کا حساب ہوگا. تو جب حساب ہوگا تو یا اللہ اس حساب میں ہم کو کامیاب کر دینا, ہماری بھول چوک اور خطائیں معاف کر دینا. یہاں صرف اس دن کا ذکر کر کے خاموشی اختیار کی گئی, گویا تمنا دل میں ہے اور دعا ہے دل سے, صرف زبان سے نہیں بولی گئی. کیونکہ وہ دعا جو حقیقی معنوں میں دل سے نکلے اور دل کے پورے شعور کے ساتھ وہ قبولیت پاتی, صرف اپنے ایمان کا اظہار کر دیا گیا. یا اللہ تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، اس دن سے ڈر لگتا ہے، اس دن حساب نہ کرنا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہ مانا. کون مراد ہے؟ تمام کافر. کیونکہ یہاں پیچھے کیا کہا گیا تھا، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ جس نے یہ کتاب اتاری. تو اس کتاب کو ماننا ضروری ہے، اگر کوئی نہیں مانتا، لن تغنی عنہم اموالہم، تو ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال، ان کے مال ان کے کام نہ آئیں گے. ولا اولادہم، اور نہ اولاد کام آئے گی قیامت کے دن. من اللہ، اللہ سے بچنے کے لیے، شیئا، کچھ بھی، یعنی سارے عمل ہو انسان کے پاس، اور ایک نمبر سے اگر وہ فیل ہو رہا ہو تو اولاد اس کی جگہ اپنی نیکی نہیں دے سکتی، نہ اس کا کمایا ہوا مال اس کے وہاں کسی کام آ سکتا ہے. لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال. ولا اولادہم، نہ اولادیں. من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی. واولئک، اور یہی لوگ، ہم وقود النار، وہ آگ کا ایندھن ہے. وقود پیچھے بھی پڑ چکے آپ، ایندھن. ایک آپ دیکھیں آگ میں جلنے والے، اور دوسرا خود آگ جلانے والے. کتنا ہاریفائنگ ہے کہ انسانوں سے آگ جلے گی، انسان لکڑیوں کی طرح آگ بھڑکانے کے کام آئیں گے. کون؟ جو کفر کریں. کدأب آل فرعون، اب یہ ان کو اسلام کی بات بتا کر سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے نہ مانا تو دیکھو یہ انجام ہوگا. اس کتاب کو نہیں مانتے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. کدأب آل فرعون، ان کا حال بھی آل فرعون کے حال جیسا ہوگا. دأب، حالت، عادت، ایک چیز جس سے مسلسل قائم رہا جائے. آل فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ سب سمندر میں ڈوب گئے. اغرقوا فادخلوا نارا، غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے. وقود النار بنے، تو کہیں تم بھی وقود النار نہ بن جانا آل فرعون کی طرح. والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے. کون؟ آد، سمود، قوم نوح، قوم لوط وغیرہ. کذبوا بآیاتنا، ان سب کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، ہماری کتابوں کو نہیں مانا تھا. فأخذهم اللہ بذنوبهم، تو اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. ناحق نہیں پکڑا، بے گناہ نہیں پکڑا، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. عقاب، عقوبت سے. عقب ایڑی کو کہتے ہیں نا، جرم ثابت ہونے پہ جو سزا ملے اس کو عقاب کہتے ہیں. جرم ثابت ہونے پر شدید العقاب، سخت سزا دینے والا، یعنی قیامت کے دن کی سزا کی طرف اشارہ ہے، جب جرم ثابت ہو جائیں گے. پھر مزید سمجھایا گیا اور جھنجھوڑا گیا. قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے ان کافروں کو، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے. کہاں؟ دنیا میں. اور یہاں کافروں سے مراد یہود و نصارہ، مشرکین سب ہیں. سب کافروں کو جو اس قرآن کو، اس نبی کو نہیں مانتے، ان کو بتا دیجئے کہ ان قریب وہ دنیا میں مغلوب ہوں گے. وتحشرون، اور تم جمع کیے جاؤ گے. الى جہنم، جہنم کی طرف. کب؟ آخرت میں. وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مدینہ میں ایک تو عام کافر اوس اور خزرج میں سے تھے جو نہیں مانے تھے ابھی تک، ان کو بھی خطاب ہے. پھر یہود کی طرف اشارہ ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کہا جاتا ہے اس آیت کی شان نزول میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس آئے تو عبداللہ بن ابی اور کئی اور لوگوں نے خود ہی اسلام قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کی طرف گئے، جو یہود کا ایک قبیلہ تھا، اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. انہوں نے کہا کہ ہمیں مت اسلام کی طرف بلاؤ، تمہارا مقابلہ عربوں کے ساتھ تھا جو جاہل اجڑ گوار قوم ہیں، اس لیے تم ان کے مقابلے میں جیت گئے ہو. تمہیں جب ہم سے پالا پڑے گا جو اسلحہ ساز قوم ہے، تو پھر ہم تم کو بتائیں گے کہ ہم کون ہیں، اس لیے ہم اسلام نہیں لائیں گے۔ دنیا کے مال و دولت پر تکبر کرتے ہوئے، اپنے اسلحے پر بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کا انکار کر دیا۔ تو انہیں کہا گیا، نہیں، اسلحے پہ بھروسہ مت کرو، ستغلبونا، ان قریب مغلوب کر دیے جاؤ گے، یہ تمہارا اسلحہ کام نہ آئے گا، یہ تمہاری نفری مال اور اولاد کام نہ آئیں گے، اور آخرت میں بھی سخت سزا ملے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس دل سلامت لے کر آئے، ایمان کے ساتھ آئے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہود دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی مغلوب ہو گئے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد بنو قینقاع کو خیبر کی طرف نکال دیا گیا، اس کے بعد بنو نذیر کے ساتھ بھی یہی ہوا، انہیں بھی جلا وطن کیا گیا۔ پھر بنو قریظہ جنگ احزاب کے بعد ان کے مرد قتل کیے گئے، عورتیں اور بچے پکڑے گئے، وہ کیوں؟ اس کی وضاحت آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور مشرکین کے ساتھ کیا ہوا؟ مکہ فتح ہو گیا، ستغلبونا سچ ہو گیا، نصارہ پر جزیہ عائد ہوا۔ یہ ساری اسلام دشمن قوتیں جو اس وقت موجود تھیں، ان سب پر یہ بات سچ ثابت ہوئی، ستغلبونا، دنیا میں مغلوب ہو گئے، اسی سے عبرت پکڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تحشرونا، ایک دن تم جمع کیے جاؤ گے، الى جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور انہیں توجہ دلائی گئی ایک چھوٹے واقعے کی طرف جس میں مسلمان غالب اور دشمن مغلوب ہوئے تھے، یعنی اپنی اس بات کی دلیل میں جنگ بدر کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ جہاں وقتی طور پر دشمن مغلوب ہوئے تھے۔ فرمایا، قد کان لکم آیتن، تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ کون سی چیز؟ فی فئتین، دو گروہوں میں۔ کون سے گروہ؟ مسلمان اور مشرک۔ التقطا، جو آپس میں آ ملے تھے، مٹ بھیڑ ہوئی، یعنی جنگ ہوئی جن کی۔ کب؟ بدر کے میدان میں۔ فئتن، اس میں ایک گروہ، تو قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا۔ وہ کون تھے؟ کون تھے؟ مسلمان۔ واخرا، اور دوسرا گروہ، کافرتن، کافروں کا تھا۔ وہ کون تھے؟ مشرکین مکہ۔ یرونہم، وہ دیکھ رہے تھے ان کو، وہ دیکھ رہے تھے ان کو۔ اب یہ ضمیریں آپ نے نکالنی ہیں، پھر تبھی ترجمہ اور تفسیر درست ہوگی، ورنہ نہیں۔ یرونا، وہ دیکھ رہے تھے، اس سے نمبر ایک مراد لے لیں مسلمان۔ مسلمان کن کو دیکھ رہے تھے؟ ہم، ان کو۔ کون ہے وہ؟ کافر، اپنے مد مقابل دشمن لشکر، ان کو دیکھ رہے تھے۔ کتنا دیکھ رہے تھے؟ مثلیہم، اپنے سے دگنا۔ مسلمان کتنے تھے؟ 313۔ تو انہیں کافر کتنے نظر آ رہے تھے؟ 626۔ حالانکہ کافر تھے کتنے اصل میں؟ 1000۔ تو کم نظر آ رہے تھے نا۔ ٹھیک، اچھا، اب آپ دیکھیں، یرونا سے مراد کافر ہیں۔ کافر دیکھ رہے تھے کن کو؟ ہم، ان کو۔ ان کون ہیں؟ مسلمان۔ کتنا دیکھ رہے تھے؟ اپنے سے دگنا۔ مثلیہم، اپنے سے دگنا۔ مثلیہم کے نیچے اگر آپ یہ لفظ لکھ لیں تو انشاءاللہ کبھی آپ تفسیر غلط نہیں کریں گے۔ کافر کتنے تھے؟ 1000۔ تو اپنے سے دگنے کتنے نظر آ رہے ہیں؟ 2000۔ اب کیا ہوا؟ کافروں کو تو مسلمان 2000 دکھ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو کافر 626 دکھ رہے ہیں، 600-700 دکھ رہے ہیں۔ حالانکہ اصل میں مسلمان تھوڑے تھے اور کافر زیادہ تھے، لیکن معاملہ الٹ نظر آیا۔ ہر فریق دوسرے کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا، اس لیے کیا ہوا؟ مسلمانوں کے دلوں میں کافروں کا خوف نکل گیا، اور کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب بیٹھ گیا، کیونکہ اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی اس طرح کی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد بہت نظر آ رہی تھی دور سے۔ رأی العین، اور یہ کوئی امیجینیشن کا دیکھنا نہیں تھا۔ کیسا دیکھنا تھا؟ رأی العین، آنکھ کا دیکھنا، یعنی بالکل واضح ٹرو سینس میں دیکھنا۔ واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تائید کرتا ہے، مدد کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ، اللہ پکا کرتا ہے، قوت بخشتا ہے اپنی مدد کے ساتھ، کس کو؟ من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ یہ کس کے لیے خوشخبری ہے؟ ہم سب کے لیے۔ کیا؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار ابدی۔ آج بھی اگر تم وہی ایمان لے کر آؤ جو بدر والوں میں تھا، تو تمہاری بھی ایسی ہی مدد ہوگی، کیونکہ فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، وہ ہر ایک کی مدد کر سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ تم اپنی شرائط پوری کرو۔ ان فی ذلک، بے شک اس قصے میں، لعبرتن، البتہ عبرت ہے، سبق ہے، کس کے لیے؟ لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے۔ بصر آنکھ اور دل کی بینائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، نظر صرف سامنے دیکھنا، لیکن بصر دل بھی ساتھ دیکھے۔ عبرت عبور کرنے سے ہوتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانا۔ عبارت بھی اسی سے ہے، عبارت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک لائن سے دوسری میں چلتے چلے جاتے ہیں، عبور کرنے سے ہے، پار کر جانا۔ جب ایک کتاب آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ ایک سمندر عبور کر جاتے ہیں، شروع سے لے کے آخر تک پہنچ گئے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، اس واقعے سے کیا کرو؟ عبور کر کے اور واقعات میں سبق سیکھو۔ کیا سبق سیکھو؟ کہ اے کافرو، اگر آج تم اپنے آپ کو نہیں جھکاتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، تو ایک دن تم کو جھکا تو لیا ہی جائے گا۔ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ۔ لہذا اس واقعے سے عبرت پکڑو۔ انشاءاللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات آپ پڑھیں گے تاریخ میں، تو اس میں جنگ بدر کو الگ سے بھی تھوڑا ڈسکس کیا جائے گا۔ آگے بھی سورۃ انفال میں جنگ بدر پہ بہت تفصیل ہے، اس لیے میں یہاں بہت اس کی لمبی کہانی میں نہیں جا رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، جس دن حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا تھا اور اسلام پہلی دفعہ پوری قوت کے ساتھ دنیا کے سامنے آیا، اور اس دن نے تاریخ کا رخ بدل دیا اور دنیا پہ ثابت کر دیا کہ اب اسلام ایک مانی جانے کے لائق فورس ہے، اسے اب تم اگنور نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کی شان و شوقت اور قوت کے اظہار کا دن تھا، غیر معمولی فتح کا دن، جس پر بہت سے غیر مسلم مستشرقین مورخین انگشت بدندہ ہیں، حیران ہیں کہ یہ ہوا کیسے کہ اپنے سے تین گنا بڑی فوج کو ایک چھوٹے سے گروہ نے، جن کے پاس دو اونٹ اور چند گھوڑے تھے اور تھوڑا سا سامان، اور جنگ کے لیے تیار بھی نہ تھے، جو اچانک ہی پیش آ گئی تھی، کچھ حالات ایسے ہو گئے، یہ کامیابی کیسے ہو گئی؟ اس میں پوری دنیا کے کافروں کے لیے ایک سبق ہے کہ اسلام یا مسلمان جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، وہ اپنی طاقت پر نازا نہیں ہوتے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کہ مسلمان اسلحے پہ بھروسہ نہیں کرتا، اس کا ایمان اور اللہ پہ توکل اسے کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس میں خود مسلمانوں کے لیے اور سب دوسروں کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس پر بھروسہ کرنے کا سبق ہے۔ لیکن لوگ کچھ اور چیزوں میں کھوئے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ زینا للناس، خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے، زینا، زینت، کسی چیز کا دل میں کھبا دینا، اٹریکٹ کرنا۔ اٹریکٹ کرتی ہیں لوگوں کو کیا چیزیں؟ حب الشہوات، خواہشات کی محبت، شہوت کی جمع شہوات، مشتہیات یعنی دل پسند چیزیں، مرضی کی چیزیں۔ شہوات سے مراد مشتہیات ہیں، جن کی طرف دل مائل ہو، جو چیزیں اٹریکٹ کریں۔ قدرتی طور پر انسان کے اندر دنیا کی چیزوں کی اٹریکشن رکھ دی گئی، کس کس چیز میں؟ خاص طور پر من النساء، عورتوں میں سے، یعنی عورت اٹریکشن والی چیز ہے، خصوصاً مردوں کے لیے، اسی لیے اس کو اپنا آپ سنبھال کے، بچا کے، ڈھانپ کے رکھنے کی تلقین ہے۔ من النساء، عورتوں میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ ہم تو عورت کو بہت بری بھلی چیز کہتے ہیں اور کوئی اس کی خاص قدر نہیں ہوتی، اور عورتیں بھی شاکی رہتی ہیں، لیکن یہاں خوبصورت چیزوں میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ عورت ہے، زینت والی چیز، عمدہ چیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الی النساء والطیب، پسندیدہ بنائی گئی میری طرف عورتیں اور خوشبو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے۔ لیکن یہ اسی وقت جب عورت عورت ہو اور اپنی زینت کو چھپا کر رکھنے والی ہو۔ ورنہ کیا فرمایا، ما ترکت بعدی فتنتن ادھر علی الرجال من النساء، بخاری کی روایت، کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر نقصان دہ چیز، فتنے والی چیز اور کوئی نہیں چھوڑی۔ یعنی میرے بعد، ما ترکت، نہیں میں نے چھوڑا، بعدی، اپنے بعد، فتنتن، کوئی فتنہ، ادھر، زیادہ نقصان دہ، علی الرجال، مردوں کے لیے، من النساء، عورتوں سے بڑھ کر۔ یعنی مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ، سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ کیا ہے؟ عورت۔ عورت کمزوری ہے مرد کی، اسی لیے عورت کو کیا کہا گیا، کہ اپنے آپ کو خود بچائے، محفوظ رکھے، اپنی حفاظت کرے۔ اسی لیے نیک عورت کی صفات بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اس کی اور بہت سی خوبیوں میں، جو اپنی عزت عصمت کی حفاظت کرے۔ قرآن پاک میں بھی عمدہ عورت کی خوبی کیا ہے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اپنی شرم و عفت، عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، اور کیا، والبنین، اور بیٹے، بیٹے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، بیٹوں کی محبت بھی جانی پہچانی ہے، اور اکثر لوگ اس کی کمزوری میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں عموماً لوگ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دیتے ہیں، یہ سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن عموماً ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے۔ اور بیٹا نہ ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ خاندان ہی ادھورا ہے۔ والقناطیر المقنطرة، اور خزانے، قناطیر، قنطرہ کی جمع، ڈھیر مال، مقنطرہ اسی کی تاکید کے لیے آیا ہے، اکٹھے کیے گئے، جمع کیے گئے، اور ایک قنطار 100 کلو کے برابر وزن رکھتا ہے۔ تو قناطیر کئی 100 کلو وزن کا، کیا، من الذهب، سونا، والفضۃ، اور چاندی، کہ لوگوں کا دل نہیں بھرے گا چند تولوں اور چند گرامز کے ساتھ، بلکہ ان کی خواہش کیا رہے گی، کہ ڈھیروں ڈھیر ہو، ذہب بھی اور فضہ، چاندی بھی۔